بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں پوری امت مسلمہ طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو پوری آزادی، خود اعتمادی اور عافیت و اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے چین کی زندگی بسر کر رہا ہو. خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان، جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اپنے ماضی کے کچھ سالوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلسل تنزل اور انحطاط کی طرف جا رہا ہے. تمام میدانوں میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہم مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں. عام انسان کے لیے جینا دوبھر ہو رہا ہے. مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو عام انسان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مہنگائی آئی اور کب چلی گئی. وہ تو اپنی تجارت، اپنے صنعت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مہنگائی آتی بھی ہے تو وہ اپنی قیمت، اپنی مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھا کر وہ غریبی سے وصول کر لیتے ہیں. ان کا تو کوئی بال بیکا نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے. لیکن غریب آدمی پس رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک بحیثیت ایک ملک کے غریب ملک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل عطا فرمائے ہیں پاکستان کو جو بہت کم لوگوں کو، بہت کم ملکوں کو میسر ہوتے. سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس ہے، ہر قسم کی فصلیں یہاں پیدا ہو سکتی ہیں، زمین زرخیز ہے. ایسے ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر شاذ و نادر کسی ملک میں ایسے پیدا ہوتے ہوں گے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایک پھل کی کتنی کتنی قسمیں ہیں جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں. ہم جب دوسرے کئی ملکوں میں جاتے ہیں، اور مجھے تو ساری دنیا میں جانے کا موقع ملا ہے، چھ کے چھ بر اعظموں میں، تو دیکھا کہ کوئی ملک اس بات پر نازاں ہے کہ بھائی ہمارا کیلا پیدا ہوتا ہے. وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے کیلا پیدا کرتا ہے، بہت خوش ہے اس پر، اور بس کیلا ہی پیدا ہوتا ہے اور کوئی پھل نظر نہیں آتا. کوئی اس پر خوش ہے کہ ہمارے یہاں سنترا پیدا ہوتا ہے، وہ بس اسی پر خوش ہے کہ ہمارے یہاں سنترا ہوتا ہے، بڑی نعمت ہے. کسی کو کہتا ہے کہ جو ہمارے یہاں سیب ہوتا ہے اور اسی پر خوش ہے. لیکن آپ دیکھو کہ پاکستان میں سیب کی کتنے قسمیں ہیں، سیب ہی کے اتنی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا کی ہیں کہ دنیا میں کہیں اتنی قسمیں نہیں ہوتی. ساری دنیا میں جاؤ تو ایک ہی لفظ ملے گا، اورنج. اورنج کا وہ چاہے کھا لو، چاہے اس کا جوس بنا لو، چاہے اس سے کوئی اور شربت تیار کر لو، اورنج ہے. ہمارے یہاں اورنج کیا ہے؟ ہمارے یہاں موسمبی، کینو، مالٹا، فروٹر، اور ان میں سے ہر ایک کی بھی کئی انواع اقسام پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. سیب، کوئٹہ کا سیب اور گولڈن سیب اور سارا سیب اور سرخ سیب اور سفید سیب، اتنی قسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اور خربوزہ، آپ دیکھو خربوزے کی کتنی اقسام ہیں جو ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں. ایسی اتنی اقسام کہیں دنیا میں مشکل سے ملیں گی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہیں. تربوز اور آم، اب آم کا موسم آ رہا ہے تو آم کی انواع اقسام ساری دنیا کے اندر مشہور ہے. پاکستان کا آم، پاکستان کا آم جو ہے وہ ساری دنیا چوم چاٹ کر لیتی ہے. پیداوار دیکھو، چاول دنیا کا بہترین چاول پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. ساری دنیا جس کے اوپر، جس کو مانتی ہے کہ باسمتی چاول اگر ان کو مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. معدنیات کے اندر، ہمارے پہاڑوں کے اندر معدنیات کے ذخیرے بکھرے پڑے ہیں، اور اتنی معدنیات ہیں، ایک ایک معدنیات میں اگر دیکھا جائے ایسی ہے کہ ان کے اوپر پورا ملک چل سکتا ہے. کوئلہ، تھر کے اندر جو کوئلہ پیدا ہوتا ہے، اس وہ کوئلہ اتنی مقدار ہے کہ ہمیں کسی سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنے سارے ملک کی بجلی نہ صرف خود فراہم کر سکتے ہیں، دوسروں کو برآمد کر سکتے. اتنے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اس کے باوجود جو ہاتھ میں بھیک کا پیالہ لیے پھر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ ہمیں قرضہ دے دو. آئی ایم ایف کی شرائط، کڑی شرائط، بجلی مہنگی کرو گے تو ہم تمہیں قرضہ دیں گے، عوام کا گلا گھونٹو گے تو ہم تمہیں قرضہ دیں گے، یہ شرائط مان رہے ہیں. کون مان رہا ہے؟ وہ ملک جو وسائل سے مالا مال ہے. یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، یہ غلامی جو ہم نے اپنے گردن میں اس کا توق ڈالا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر غور کرو تو بے شک حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سارے کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک پورا آبے سے آبا آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ بتاؤ، حکمران ہر ایک اپنے دائرے کے اندر رہ کر جتنا کرپشن کر سکتا ہے، جتنی پیسے بٹور سکتا ہے وہ بٹور رہا ہے. دفتر میں اگر ایک کلرک بیٹھا ہے یا ایک آفیسر بیٹھا ہے اور اس کے پاس عوام آ کر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کہ بھائی جائز مسئلہ قانون کے مطابق لے کر آتے ہیں، وہ نہیں کرتا، پیسے لاؤ، پیسے مانگتا ہے, اور جو پیسہ حکومت کے پاس جانا چاہیے تھا, چاہے وہ ٹیکس کا ہو چاہے کسی فیس کا ہو, وہ جو نیچے جو سرکاری افسران ہیں سرکاری ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو ہم تمہارا کام بنا دیں گے. بڑے سے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں ان سب میں ہم جیسے لوگ ہی مبتلا ہیں. دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اگر فرض کرو کسی سے اب اس کا کام کرانے کے لیے 100 روپے کی رشوت لے رہا ہے, مثال کے وہ 100 روپے بھی لے رہا ہے, وہ 100 روپے لے کر ملک کی جڑیں کھود رہا ہے, اور یہ سلسلہ ایک کلرک سے لے کر وزیر اعلیٰ تک پہنچتا ہے, سب سے اعلیٰ وزیروں وزرا کابینہ تک پہنچتا ہے. تو جو وسائل کے ذریعے جو آمدنی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی, جو غربا کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی, وہ اس رشوت کی وجہ سے اس حرام خوری کی وجہ سے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی ہوئی ہے, اور غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ صورتحال ہے جس کو قرآن کریم کی وہ آیت بتا رہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندری میں سمندر میں بھی, بما کسبت ایدی الناس, یہ فساد خود سے نہیں آ گیا بلکہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے. بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. تو اب اس فساد کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مجلسیں گرم کرو, اس میں ان فساد کا تذکرہ کرو, لوگوں کے لوگ جس طریقے سے بے ایمانی کر رہے ہیں اس کا ان کے اوپر لعنت بھیجو, اور آپس میں بات چیت کر کے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے چلے جاؤ, جیسا کہ ہم آج کل کر رہے ہیں. لیکن کیا اس سے حل ہو جائے گا مسئلہ؟ اس سے حل نہیں ہو سکتا. ہر انسان جو جس جگہ پر موجود ہے اور اس کے سپرد کوئی کام ہے, اس کام میں وہ اخلاص اور محنت کا عزم کر لے اور اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ ایک پیسہ حرام کا میری آمدنی کے اندر شامل نہیں ہوگا, تو یہ فساد اسی طرف ہو سکتا ہے. ورنہ اس فساد کا عذاب ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. ہماری مثال اس شخص کسی ہے جس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن اس دولت کے ڈھیر لگنے کے باوجود ہاتھ میں بھیک کا پیالہ لے کر لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. اس دولت کے ڈھیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ اس نے طریقہ ہی ایسا اپنایا ہے کہ وہ ساری دولت جو ہے وہ بٹ رہی, وہ چوروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے, ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جا رہی ہے, وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی, اس لیے بھوک کا پیالہ لے کر دوسروں کے سامنے پھیر رہے ہیں. حل اس کا ٹھیک ہے, اصل حکومت کا کام ہے کہ اس حالات کو درست کرے. جب حکومت سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ بات ان سے کہی جاتی ہے, لیکن یہ دیکھو کہ جو شخص جہاں بیٹھا ہے اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے, اپنے طرز عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنا لے اور طے کر لے کہ میری آمدنی میں ایک پیسہ بھی رشوت کا نہیں ہوگا, تو آپ یقین رکھیے کہ ایک آدمی یہ سوچ بعد اوقات یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اگر میں تنہا رشوت چھوڑ دوں گا تو پورے ملک میں تو رشوت کا بازار گرم ہے, میں تنہا کیا کروں گا. لیکن اللہ کا کرم ہے, وہ کسی ایک انسان کی کوشش کو بھی اللہ تبارک بتعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی درست ہونے لگتے ہیں. اس کام کے لیے تھوڑی سی اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت ہوگی, کچھ تو مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوگی, محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو آدمی عادی ہے رشوت لینے کا, اس کی تنخواہ تو ایک چوتھائی ہے اور تین چوتھائی وہ رشوت سے کماتا ہے, تو اس تین چوتھائی کو چھوڑنے کے لیے اس کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا, اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب مجاہدہ اور جبر کرے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری خاطر یہ محنت برداشت کرتے ہیں, اپنے اوپر جبر کرتے ہیں, اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں راہ راست پر آنے کے لیے, جو لوگ ہمارے راست ہماری خاطر یہ زبردستی کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان یعنی نیکی کا عمل کرتے ہیں. لہذا یہ نہ سوچے کہ میں تنہا ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ لے گا, نہیں, ایک چنا بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک آدمی اگر یہ تہیا کر لے کہ میری آمدنی میں رشوت کا ایک پیسہ شامل نہیں ہوگا, تو اس ایک آدمی بھی انقلاب لا سکتا ہے. اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے, دوسرے سے تیسرا جلتا ہے, اس طرح بالآخر اللہ تبارک و تعالی حالات کی اصلاح فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کم از کم یہ خود جس نے اپنے آپ کو اس حرام خوری سے بچا لیا, یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ, اگرچہ حرام خوری کا بازار گرم تھا چاروں طرف, لیکن میں نے اپنے حد تک کوشش کی, اپنے آپ کو بچایا, لہذا اللہ تبارک بتعالیٰ کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. آخرت میں کم از کم اس کے پاس کچھ کہنے کو جواب مل جائے گا. اور اگر یہی سلسلہ رہا, حرام کے ڈھیر جمع ہوتے رہے, اور کھانے میں حرام, پینے میں حرام, لباس میں حرام, تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی, دعائیں جو انسان مانگتا ہے وہ اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ بظاہر تو بڑی عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, اپنا چہرہ عاجزی کا بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ پریشانی دور کر دے, یہ پریشانی دور کر دے, لیکن فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص دعا کر رہا ہے لیکن کھانا اس کا حرام, لباس اس کا حرام, ہر چیز حرام کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, اور پھر مانگتا ہے تو انا یستجاب لہ الدعاء, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ دیکھو ہم مسجدوں کے اندر دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بنا دے, صحیح معنی میں فلاحی حسد بنا دے. حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں, حرم میں ائمہ دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ اس گرداب سے اس کو نکال دے, لیکن گرداب ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, حالات ہیں کہ خراب ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم حرام خور بنے ہوئے ہیں, ہمارا کھانا حرام, ہمارا لباس حرام, ہمارا گوشت حرام سے پرورش پا رہا ہے, اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو خدا کے لیے ہم ہوش میں آئیں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ ہمارے آمدنی میں, ہمارے کھانے میں ایک حبہ حرام کا شامل نہیں ہوگا. اور حرام خوری کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں جن کو لوگ حرام خوری سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی کہیں ملازم ہے اور جتنا وقت اس کو دینا چاہیے ملازمت میں اتنا وقت نہیں دے رہا, 8 گھنٹے اس کے اوپر لازم ہے کہ 8 گھنٹے وہ اپنا وقت اس ملازمت کے کام میں صرف کرے، لیکن 8 گھنٹے میں سے وہ 10 منٹ بھی بچا لیا یا 15 بھی بچا لیے اس نے کسی اور کام میں، 15 منٹ جو اس نے نکالے اس 15 منٹ کے معاوضے میں جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ حرام ہوگی، وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا، کھانے میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی، ایسا ہوگا جیسے حرام کھانے کے اندر خنزیر کا گوشت کی ملاوٹ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معاہدے کے خلاف ورزی کی، 10 جو وقت جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، یہ حرام خوری ہے، اس کو نہیں سمجھتے لوگ کہ حرام ہے اور کر رہے ہیں کہ بچا لیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے فرائض جو اس کے ملازمت کے فرائض ہیں ان ملازمت کے فرائض کو چھوڑ کر نماز بھی پڑھے گا، نفلی نماز بھی پڑھے گا، نفلی تلاوت بھی کرے گا، حرام ہوگا اس کے لیے اور اتنی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ ایک دو نہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں جس کا ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو کی طرف دھیان ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ میں، ہمارے حلق میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جب تک یہ قوم یہ تہیا نہیں کر لے گی وہ اس گرداب سے نہیں نکل سکتی جس غلامی کے گرداب میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔